نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جب جب ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہ رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی یعنی دنیا میں بھی دیا گیا تھا، اور وہ دنیا میں ملا دنیا میں ملتا جلتا رزق دیے جائیں گے، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور یہ لوگ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کے تین بنیادی عقیدے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. اس رکوع کی پہلی دو آیتوں میں توحید کا عقیدہ بیان کیا گیا، اس کے بعد کی دو آیتوں میں رسالت کے عقیدے کو بیان کیا گیا، اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کو بیان کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی زندگی کا حساب لیں گے، اور جو دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزار کر کے آیا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں سے اور جنتوں سے جو ہے نوازیں گے. وہ جنت کیسی ہوگی اس کی ایک جھلک اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہوگی، توحید و رسالت کے عقیدے کے اوپر دنیا کے اندر قائم رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی دنیا کے اندر گزاری ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے نوازیں گے، اور وہ جنت ایسی ہوگی کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. جیسے دنیا کے اندر کوئی باغ ہوتا ہے، اس باغ میں جو ہے طرح طرح کے درخت اور درختوں کے اوپر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس باغ کے اندر جو ہے پانی کے نالیاں بھی بہہ رہی ہو تو اس باغ کے حسن میں اور اس کی خوبصورتی کے اندر جو ہے اضافہ ہو جایا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ایسے باغوں میں رکھا جائے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. جنت کے اندر چار نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہائی جائے گی. ایک نہر جو ہے پانی کی ہوگی، دوسری نہر جو ہے دودھ کی ہوگی، تیسری نہر شراب کی ہوگی، اور چوتھی نہر جو ہے شہد کی ہوگی. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت کے اندر پانی کی نہریں ہوں گی اور وہ پانی بھی ایسا ہوگا کہ جس میں کسی طرح کی بدبو نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو پانی اگر کسی گھڑے کے اندر کسی چیز کے اندر تھوڑے دنوں تک رکا رہے تو اس میں جو ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے زیادہ دنوں تک رکا رہنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پانی کی جو نہر ہوگی اس میں کسی طرح کی بدبو نہیں ہوگی، بڑا صاف شفاف جو ہے پانی ہوگا، ایسے پانی کے نہر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے بہائے گا۔ وَأَنْهَارُ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی کہ اس دودھ کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ دنیا میں تو دودھ زیادہ دنوں تک رہے تو اس کا مزہ بدل جایا کرتا ہے اور جو ہے اس میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جو دودھ کی نہر چلائے گا اس دودھ کی نہر کے اندر کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی اور کبھی اس کے مزے کے اندر تغیر پیدا نہیں ہوگا، کبھی اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دودھ کی نہر جنت کے اندر بہائے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور جنت کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی کہ جو شراب پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔ دنیا کی شراب تو جو ہے اس میں بسا اوقات بدبو بھی ہوتی ہے اور آدمی اس کو پیتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کو نشہ چڑھتا ہے، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، اس کی عقل جو ہے معوف ہو جاتی ہے اور اس کی عقل چلی جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جنت کی شراب تو ایسی ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ اس میں نہ تو ان کے سروں کو چکراہٹ آئے گی اور نہ تو جو ہے اس کی وجہ سے ان کی عقل جو ہے چلی جائے گی، بلکہ وہ شراب ایسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر اور تازگی پیدا ہوگی۔ وہ جو ہے دنیا کی شراب کے اوپر جنت کی شراب کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ شراب تو بڑی فرحت بخش ہوگی اور اس کی وجہ سے آدمی اپنے اندر ایک اور تازگی اور ایک نئی تازگی جو ہے اس شراب کو پینے کے محسوس کرے گا۔ ایسی شراب کی نہر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر چلائیں گے۔ اور چوتھی نہر جو ہوگی وہ شہد کی نہر ہوگی، وہ انہار من عسل مصفیٰ، اور جنت کے اندر شہد کی نہریں ہوں گی، ایسا شہد جو صاف شفاف ہو۔ دنیا کا جو شہد ہوتا ہے اس میں تو جو ہے کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی میلا کچیلا ہوتا ہے، لیکن جنت کا جو شہد ہوگا اور جس شہد کی نہر اللہ تبارک و تعالیٰ چلائیں گے وہ شہد تو کانچ کی طرح سے نہایت صاف شفاف ہوگا، ایسے شہد کی نہر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کے اندر چلائیں گے۔ تو اس طرح جنت کے اندر الگ الگ چیزوں کی نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بنائی ہے، کہیں سے پانی کی نہر بہتی ہوگی، کہیں سے دودھ کی نہر چل رہی ہوگی، اور کہیں شراب کی نہر جو ہے جاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھی ہوگی، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شہد کی نہر کو چلائے گا۔ طرح طرح کی نہریں جنت کے اندر سے اور جنت کے باغیچوں کے اندر سے بہ رہی ہوگی، ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو مرحمت فرمائے گا جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی مرضیات کے اوپر عمل کیا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا۔ اس طرح کی دنیا کی زندگی گزار کر کے جو جائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت سے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا منظر بیان کیا ہے اور جنت کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ارشاد فرمائی کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر اس کا تصور اور اس کا وہم تک نہیں گزرا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار فرما رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جس کا تمہارے جی خواہش کریں گے، تمہارے دلوں میں کسی چیز کی اشتہا پیدا ہوگی، کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی اور وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہوگی۔ ذرا دل میں چاہت پیدا ہوئی، ذرا دل میں خواہش پیدا ہوئی، ابھی زبان پر بھی اپنی اس خواہش کو نہیں لائے گا، اب زبان پر بھی اپنی چاہت کو نہیں لائے گا، دل میں ذرا سا خیال کسی چیز کے متعلق پیدا ہوا، ذرا سی خواہش کسی کے چیز کے متعلق پیدا ہوئی، وہ چیز تمہارے سامنے جو ہے حاضر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مانگو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے جنت کے اندر وہ تمہیں ملے گا۔ اور انتہا فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم, جنت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بنو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر تمہاری مہمانی کرے گا. اندازہ لگا لو کہ خدا جن کی مہمانی کرے گا وہ کن نعمتوں سے محروم رہیں گے اور کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازے گا کہ وہ خدا کے مہمان ہوں گے اور خدا ان کی مہمانی کرے گا. عجیب و غریب نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنتیوں کو نوازیں گے. اور جنت کے وسعت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وسعتوں کو بیان فرمایا. جنتیں اتنی بڑی بڑی ہے کہ اللہ تبارک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ادنا جنتی کی جنت, سب سے کم مرتبے کا جو جنتی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنی جنت دے گا وہ اتنی بڑی ہوگی کہ موجودہ دنیا کتنی ساری اس کے اندر جو ہے سما جائے. اس دنیا میں, اس روئے زمین میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں, ایک ادنا جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت دے گا وہ جنت جو ہے اس پوری دنیا سے بھی کئی گنا جو ہے وسیع ہوگی اور کئی گنا کشادہ ہوگی. یہ سب سے ادنا جنتی کا حال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جنت کے اندر جو ہے حسن کا بازار لگے گا. جنتی جو ہے وہ جمعہ کا دن جنت کے اندر, دن تو جو ہے لمبا ہوگا مگر دنیا کے اندازے کے اعتبار سے جتنی دیر کے بعد جمعہ آتا ہے اتنی دیر کے بعد وہاں بھی جمعہ آئے گا. اور جمعہ کے دن جو ہے جنتی بازار کے اندر جائیں گے اور وہ بازار بس ایسے ہی تفریح کے لیے, ہوا خوری کے لیے ہوگا. وہ وہاں جنتی جنت کے اندر جائیں گے اور وہاں شمال کی طرف سے ہوا چلے گی اور وہ ہوا کے تھپیڑے ان کو لگیں گے تو اس سے ان کی شکلیں تبدیل ہو جائے گی, ان کے حسن کے اندر جو ہے اضافہ ہو جائے گا, ان کی خوبصورتی بڑھ جائے گی. پھر یہ بازار سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جائیں گی تو ان کی بیویاں اور حوریں ان سے کہے گی کہ تمہارے حسن کے اندر تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور تمہاری خوبصورتی جو ہے دوبالا ہو گئی. تو وہ جنتی بھی اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ ہم بھی تمہیں جس حسن کے اوپر, جس خوبصورتی کے اوپر چھوڑ کر کے گئے تھے اس سے کئی گنا زیادہ تمہاری خوبصورتی جو ہے بڑھ گئی ہے. ایک بازار ایسا لگے گا کہ جس میں شکلیں ملتی ہوں گی. یہ جنتی جو ہے اس بازار کے اندر جائیں گے اور جو شکل اس کو اچھی لگے گی وہ شکل جو ہے پہن لے گا اور اس شکل کا وہ بن جائے گا. عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا. انسان اس کا تصور اس دنیا کے اندر اور جو ہے اس سرزمین کے اوپر رہتے ہوئے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر جو ہے اس کا تصور نہیں کر سکتا. ایسی ایسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے نوازے گا. ایک ذرا سی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی کہ ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو دیں گے کہ تجری من تحتها الانہار, اس جنت کے اندر سے نہریں بہتی ہوں گی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے. جنت کے اندر قسم ہا قسم کے پھل ہوں گے اور عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ پھل جنتیوں کے لیے جنت کے اندر پیدا فرمائیں گے. یہی پھل ان کی غذا ہوں گے اور یہی پھلوں سے جو ہے ان کو رزق دیا جائے گا. وہ شکل کے اندر اور دیکھنے کے اندر دنیا کے پھل جیسے لگیں گے, جیسے دنیا کا کیلا ہوتا ہے شکل کے اندر وہ ایسا ہی لگے گا, یا جیسے دنیا کے اندر سیب ہوتا ہے دنیا کے اندر سنترے ہوتے ہیں ایسے جو ہے دیکھنے کے اندر ویسے ہوں گے. جب وہ پھل جنتیوں کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ ایسے تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے تھے اور ایسے پھل تو ہمیں دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے. لیکن جب اس پھلوں کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوگا. دنیا کے پھل کے ذائقے کو اور اس جنت کے پھل کے ذائقوں کو کوئی لین دین نہیں ہوگا, کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ عجیب و غریب ذائقہ رکھنے والا اور عجیب و غریب جو ہے اس کا مزہ اور اس کی لذت ہوگی. یہ بھی جو ہے دنیا جیسے پھل دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سیر اور تفریح کا سامان ہو گیا. گویا سرپرائز دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو دنیا جیسا پھل ہے مگر جب اس کو کھائے گا اور اس کو کاٹے گا تو وہ عجیب و غریب پھل ہوگا اور اس کا عجیب و غریب ذائقہ ہوگا. دوسری جگہ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی اس کی تفصیل ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا وسدر مخدود و طلح مندود و ظل ممدود و ماء مسکوب, ان پھلوں کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جنت کے اندر جو ہے بیر ہوں گے اور وہ ایسی بیری کے اوپر لگے ہوں گے کہ جس میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے. دنیا میں جو بیر کا درخت ہوتا ہے آدمی کو بیر اس سے توڑنے ہوتے ہیں تو بہت سارے کانٹے بھی اس کو کھانے پڑتے ہیں. بیری کا جو درخت ہوتا ہے وہ بڑا کانٹے دار درخت ہوتا ہے اور ان کانٹوں میں سے ان بیروں کو اسے حاصل کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو بیری کے درخت ہوں گے مخدود بے خار ہوگا, بے کانٹے دار ہوگا, اس پر کوئی جو ہے کانٹا لگا ہوا نہیں ہوگا. اور جو جنت کا بیر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کے بیروں کی طرح سے نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک بیر مٹکے کی طرح سے ہوگا, جیسے مٹکا ہوتا ہے اتنا بڑا بڑا ایک جو ہے بیر ہوگا, وسدر مخدود, تو بغیر کانٹے کی بیریوں کے بیر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو مرحمت فرمائیں گے, وہ طلح مندود, اور کیلے ہوں گے تہ بتہ لگے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر لگے ہوئے اللہ تبارک و تعالی, اور وہ کیلا کہنے کو کیلا ہے, یعنی جیسا گویا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے دنیا کے اندر تم کیلا دیکھتے ہو اور کیلا جانتے ہو اور سمجھتے ہو, ایسے کیلے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بھی دے گا, مگر فقط وہ دیکھنے میں, وہ اتو بھی ہی متشابہ, کہ وہ دنیا سے ملتے جلتے تمہارے سامنے لائے جائیں گے, دیکھنے میں وہ دنیا جیسے کیلے ہوں گے مگر جب اس کو جنتی کھائیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہی پائیں گے, اس کی لذت کچھ اور ہی ہوگی, آدمی جو ہے اس رہتی ہوئی دنیا, اس رہتی دنیا کے اندر جو ہے اسے سوچ نہیں سکتا, اور اس دنیا کے اندر رہ کر کے اس کا جو ہے تصور نہیں کر سکتا کہ اس کیلے کا مزہ کیسے ہوگا. وظل ممدود, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دراز سایہ ہوگا, لمبے لمبے سائے والے درخت ہوں گے, ایک ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے درختوں کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑ سوار اس درخت کے سائے کے اندر چلے گا, 100 سال تک چلتا رہے گا اس گھوڑے کے اوپر تیز رفتاری کے ساتھ, مگر اس ایک درخت کا سایہ پورا نہیں ہوگا. وظل ممدود, بہت دراز سائے ہوں گے, لمبے لمبے سائے اللہ تبارک و تعالی جنت کے درختوں کے جو ہے مرحمت فرمائیں گے, اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے. وہ ماء مسکوب, اور چلتا ہوا پانی ہوگا, بہتا ہوا پانی ہوگا, اس جو بہتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے, جو کسی برتن میں بھرا ہوا ہے کسی گھڑے کے اندر رکا ہوا ہے وہ تو چند دنوں کے بعد باسی ہو جایا کرتا ہے, جنت کے اندر ہر وقت تازہ اور فریش پانی جو ہے ملے گا. وہ ماء مسکوب, چلتا ہوا پانی اللہ تبارک و تعالی جو ہے مرحمت فرمائیں گے. اور اسی آیت میں فرمایا جو ہے وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ, اور بہت الگ الگ طرح کے میوے اور الگ الگ طرح کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مرحمت فرمائیں گے, اتنی قسمیں ہوں گی کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے اور اس کو گن نہیں سکتے کہ کتنے قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مرحمت فرمائیں گے, خوب بھی ہوں گے یعنی قسمہ قسم کے بھی ہوں گے اور مقدار کے اندر بھی بہت زیادہ ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پھلوں سے نوازے گا. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ, ایسے پھل ہوں گے اور ایسے میوے ہوں گے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. دنیا میں تو ہر پھل کی ایک موسم ہوتی ہے, وہ موسم پوری ہو جاتی ہے تو وہ پھل ختم ہو جایا کرتا ہے, اس کی جو ہے موسم چلی جاتی ہے, اس کی فصل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ پھل جو ہے نایاب ہو جاتا ہے, اور پھر جب دوسری موسم آتی ہے اس کی تب وہ پھل ملا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں ایسا نہیں ہوگا, بارہ ماس وہ پھل ملے گا, پورے سال وہ پھل ملے گا, کبھی بھی وہ پھل جو ہے ختم نہیں ہوگا. لا مقطوع, کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ولا ممنوع, اور کسی پھل کے کھانے کے اوپر پابندی نہیں ہوگی. دنیا میں تو جو مالک ہوتا ہے اس باغ کا اور اس درخت کا وہ دوسروں کے اوپر پابندی لگا دیا کرتا ہے, کوئی دوسرا اس کو توڑ نہیں سکتا مالک کی اجازت کے بغیر. جنت میں کوئی پابندی نہیں. ولا ممنوع, جو جنتی جہاں سے چاہے گا جس درخت سے چاہے گا جب چاہے گا پھل توڑ کر کے کھا لے گا, کسی طرح کی پابندی اس کے اوپر نہیں ہوگی. تو ایسی جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق, کہ جب جب ان کو وہ پھل کھانے کے لیے جنت کے اندر ملیں گے تو چونکہ وہ دیکھنے کے اندر شکل صورت کے اندر دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے, اس لیے جنتی پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ اس پھل کو تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں, دنیا میں بھی یہ پھل تو ہمیں ملا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے تھے, مگر وہ فقط دیکھنے کے اندر اور شکل اس کی ملتی جلتی ہوگی, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کی ایک سیر اور تفریح ہوگی, لیکن جب اس کو کھائیں گے تو اس کو دنیا کے پھل سے کوئی لینا دینا اور دنیا کے پھل سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوگا, اس کا ذائقہ اور اس کا مزہ نہایت ہی انوکھا اور نہایت ہی نرالا ہوگا. وہ اتو بھی متشابہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فقط جو ہے دیکھنے کے اندر ملتے جلتے ان کو دیے جائیں گے, باقی دنیا کے پھلوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ تو جنت کی ایک نعمت اور اس کے ایک جو ہے رزق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی دوسری نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ, اور جنتیوں کے لیے ان جنتوں کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ حور العین جو ہے جنتیوں کو مرحمت فرمائے گا, حوریں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو مرحمت فرمائے گا. اور ان حوروں کی وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی مطہرۃن، مطہرۃن پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مطہرۃن اور پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری گندگیوں سے بھی پاک ہوگی، جو ظاہری گندگی، ویسے ہر جنتی جو جنت کے اندر ہوگا جو ظاہری گندگی انسان کے ساتھ دنیا کے اندر لگی ہوئی ہے ہوتی ہے، وہ پیشاب کرتا ہے، غلاظت کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، اس کو ریٹ آتی ہے، وہ تھوک اپنے منہ سے نکالتا ہے، یہ جو بظاہر گندی چیزیں دنیا کے اندر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک صاف کر دے گا، جنتیوں کو ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ ان کو پیشاب کا تقاضا ہوگا، نہ ان کو پاخانے کا تقاضا ہوگا، نہ ان کو ریٹ آئے گی، نہ اپنی وہ زبان سے جو ہے تھوک نکالیں گے، ایسی ساری گندگیوں سے اور آلودگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو پاک کر دے گا۔ جو بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جائیں گی وہ بھی جو ہے ظاہری گندگیوں سے پاک ہوگی، اور عورتوں کے ساتھ جو گندگیاں ہوتی ہے وہ بھی ان جنتی عورتوں کے اندر کوئی نہیں ہوگی، اور باطنی اعتبار سے بھی یہ پاک ہوگی۔ جو باطنی خرابیاں ہوتی ہے، حسد ہونا، بغض ہونا، کینہ ہونا، عداوت ہونا، یہ ساری چیزیں جو باطنی خرابیاں، اندرونی خرابیاں اور اندرونی گندگیاں ہیں، وہ بھی ساری جو ہے ان کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں اعتبار سے، ظاہری گندگیوں سے بھی اور اندرونی خرابیوں سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک صاف بنا رکھا ہوگا۔ ایسی پاکیزہ بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرحمت فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حوروں کی تفصیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا حسین و جمیل بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا خوبصورت بنایا ہے ایسے نور سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جمال سے ان کو نوازا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فقط دنیا کے اندر ایک نظر جھانک لے، جنت کی حوروں میں سے کوئی حور دنیا کے اندر فقط ایک نظر جھانک لے، فقط دیکھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان کی ساری چیز جو ہے اس سے روشن اور منور ہو جائے، ساری دنیا جو ہے جگمگا جائے فقط اس کی ایک جھلک سے اور فقط اس کے دیکھنے سے، ساری دنیا کے اندر جو ہے نور اور روشنی ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کا دوپٹہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے اندر اس کو جو لباس دیا گیا ہے، اس لباس میں سے فقط اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے وہ آسمان و زمین سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ پوری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سب سے زیادہ قیمتی اس کے سر کا فقط دوپٹہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اس کے بدن کے اوپر 70 جوڑے ہوں گے، 70 جوڑے ہوں گے، مگر اس کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ اس کے 70 جوڑوں کے اندر سے اس کی پنڈلی کے اندر کا گودا جو ہے نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حسن و جمال سے ان کو جو ہے نواز رکھا ہے، تو ایسی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر دے گا۔ ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں دنیا کے اندر اور اعمال صالحہ انہوں نے کیے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صرف یہاں نہیں بلکہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے تقریباً جگہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے دنیا کے اندر اچھے عمل کیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے نوازے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت کے لیے اعمال صالحہ شرط ہے، ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ابدی جہنم سے بچائیں گے، اگر ایمان کے ساتھ بندہ دنیا سے جائے گا اور دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ کے دربار میں ایمان کے ساتھ وہ پیش ہوگا، اس نے جو ہے اعمال صالحہ نہیں کیے ہیں، اللہ کے ناراضگی والے کام کیے ہیں لیکن ایمان لے کر کے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں تو ڈالیں گے مگر اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بھیجیں گے۔ تو ایمان ابدی جہنم سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم سے انسان کو بچائے گا، کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ کبھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، بالآخر اس کو جہنم سے نکل کر کے جنت کے اندر جانا ہے۔ مگر اعمال صالحہ اگر کیے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے مکمل خلاصی مرحمت فرمائیں گے، جہنم سے مکمل نجات دیں گے۔ ایمان اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی رضا مندی والی زندگی دنیا کے اندر گزارنا، جن اعمال کے کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اعمال کو وہ کرے اور جن عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روکا ہے, منع کیا ہے, ان عمل سے رکا رہے, ان عمل سے باز رہے, ایسی زندگی دنیا کے اندر گزارے اللہ کی مرضیات والی, جو اللہ کی مرضی کے اور پسندیدگی کے کام ہے ان کاموں کو کرے, اور جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں, اللہ کے ناپسندیدگی کے کام ہیں, ان سے وہ رکا رہے. ایسی زندگی دنیا سے جو گزار کر کے جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں بھیجے گا, فقط جہنم کے اوپر سے پل صراط کے اوپر سے پار ہوگا اور جنت کے اندر چلا جائے گا. تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ شرط ہے جنت کے اندر دخول اولین کے لیے, یعنی ابتدائی داخلہ جنت میں چاہتا ہو, جہنم میں جائے بغیر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ شرط ہے. اگر فقط ایمان ہوگا لیکن اعمال صالحہ والی زندگی نہیں گزاری ہوگی تو جنت کے اندر دخول اولین اس کو نصیب نہیں ہو سکے گا. بغیر جہنم میں جائے وہ جنت میں چلا جائے, ایسا اعمال صالحہ کے بغیر نہیں ہوگا. تو جنت میں دخول اولین کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ دنیا کے اندر کرے. اس لیے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے, وہاں اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دو قیدیں لگائی, دو شرطیں لگائیں, ایمان اور اعمال صالحہ. جیسے اس آیت میں کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ ان لوگوں کو بشارت سناؤ, ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ دنیا کے اندر کیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ جو ہے یہ کارآمد نہیں ہوں گے. اگر ایک آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن خوب بھلے کام کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر, وہ بہت بھلا شخص ہے اور جو ہے لوگوں کی راحت رسانی کے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام کرتا ہے, کبھی غلط کام نہیں کرتا, مگر ایمان اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے, تو ایسے اعمال صالحہ بھی اس کے کام نہیں آئیں گے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے, ایمان بھی ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی والی زندگی ہو, یہ جہنم سے بچے گا اور سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا. جہنم میں جائے بغیر پہلا داخلہ, ابتدائی داخلہ اس کو جنت کے اندر مل جائے گا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کی نظر ہمیشہ عقیدہ آخرت کی طرف رہنی چاہیے, کہ اس زندگی گزار کر اور یہاں سے جا کر کے قصہ ختم نہیں ہو جائے گا, آدمی مر جائے گا اور قصہ پورا ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پیش ہونا ہے, اپنی زندگی کا اسے حساب دینا ہے. جو آدمی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہمارے یہاں زندگی لے کر کے آئے گا اسے تو ہم جنتوں سے نوازیں گے اور اس جنت میں قسم ہر قسم کی نعمتیں ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے, اور جو ان کے برخلاف ہوں گے, جو ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کے بغیر ہمارے یہاں آئیں گے, جنہوں نے ہمارا انکار کیا, ہمارے رسول کا انکار کیا, ہماری کتاب کا انکار کیا اور ہمارے حکموں کے خلاف اس نے اپنی زندگی گزاری, تو پھر اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اوپر والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین, کہ اس آگ سے ڈرو کہ جس آگ کے ایندھن لوگ ہیں, یعنی دنیا کے اندر آگ جلائی جاتی ہے تو لکڑیوں کے ذریعے سے جلائی جاتی ہے اور لکڑی سے جو ہے آگ جلتی ہے, مگر وہ آگ تو ایسی ہے کہ جو لوگوں کے ذریعے سے, انسانوں کے ذریعے سے جلے گی اور پتھروں کے ذریعے سے جو ہے جلے گی, وہ کبھی بجھنے والی آگ نہیں ہوگی. لکڑیاں دنیا کے اندر آگ میں جلائی جاتی ہیں, لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں, آگ بجھ جایا کرتی ہے, مگر وہ جو آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے وہ جہنم, اس میں تو انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے اور وہ کبھی ختم ہونے والی آگ نہیں ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ آگ جلتی رہے گی. تو جو ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ آئے گا اسے ہم جنت کے اندر بھیجیں گے, اور جو انکار کے ساتھ, کفر کے ساتھ اور ہماری مرضیات کے خلاف زندگی گزار کر کے ہمارے یہاں آئے گا, اس کے لیے ہم نے آگ اور آگ کے عذابات جو ہے تیار کر رکھے ہیں. آگے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, کہ یہ جنتی جن کو ہم جنت کے اندر بھیج دیں گے تو پھر اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے, اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبد العباد کے لیے, ایک مرتبہ اللہ نے کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا اور پھر جو ہے جن کو عذاب دینا تھا ان کو جہنم سے نکال کر ان کے گناہوں کی سزا پوری ہو گئی اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا گیا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کو میڈے کی شکل کے اندر لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا, گویا موت کو بھی موت آ جائے گی, پھر کسی کو موت نہیں آئے گی. جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے, اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا تو پھر وہ سارے کے سارے جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وہم فیہا خالدون, نہ جہنمی کبھی جہنم سے نکل سکے گا اور نہ جنتی کبھی جنت سے اس کو نکلنا ہوگا, جنت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی, ابد الآباد تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر رکھے گا. تو بہرحال یہ جو ہے تیسرا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا, وہ ہے عقیدہ آخرت, کہ ہمیشہ انسان کی نظر آخرت کی طرف ہونی چاہیے. مر مرا کر کے قصہ ختم ہو جانے والا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے, اور دنیا میں جیسے عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا فیصلہ ہوگا. آدمی غافل نہ ہو جائے اور یہ نہ سمجھے کہ میں مر جاؤں گا میرا قصہ تمام ہو جائے گا اور میرا معاملہ پورا ہو جائے گا, بلکہ اسے اپنی زندگی کا پورے پورا حساب دینا ہوگا. اس کا ایک ایک عمل, اس کی ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو رہی ہے, روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا, نامہ اعمال اس کا کھلا ہوا ہوگا, اس میں ہر چیز اس کی لکھی ہوئی ہوگی. انسان دیکھے گا اس نامہ اعمال کو تو کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اس نامہ اعمال کو کھلا ہوا دیکھے گا تو حیران و ششدر رہ جائے گا, اس کی آنکھیں پھٹ جائے گی اور کہے گا کہ اس کتاب کو, اس دفتر کو کیا ہو گیا کہ اس میں تو ایک چیز بھی نہیں چھوٹی ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اس نے کی ہوگی وہ بھی اس کتاب کے اندر, اس نامہ اعمال اور اس دفتر کے اندر موجود ہوگی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, نہ چھوٹی چیز کو اس نے تو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو اس نے تو چھوڑا ہے, سارا ہی اس دفتر نے تو جو ہے لکھ لیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو عمل کیا ہوگا دنیا کی زندگی کے اندر سارا کا سارا وہاں موجود پائیں گے. اس لیے اللہ کے یہاں جانا ہے اور اپنی ساری چیزوں کا حساب دینا ہے. عقیدہ آخرت ہی ہے, پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ آخرت بھی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے. انسان کو اللہ کے نافرمانیوں سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے اور انسان کو اللہ کے نافرمانیوں سے کوئی چیز باز رکھ سکتی ہے تو وہ آخرت کا استحضار ہے. اگر اس کی زندگی میں آخرت کا استحضار ہے, یہ نافرمانیوں سے بچے گا, یہ اللہ کی معصیتوں سے رکے گا, اور اگر آخرت کا استحضار اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں رک سکتا, چاہے دنیا کی کوئی طاقت کیسی ہی کیوں نہ ہو, اس کے لیے کتنے ہی قانون بنا لیے جائیں, اس کے لیے کتنی ہی تدبیریں کر لی جائے, اگر آخرت کا استحضار اس کے دل میں نہیں ہے, اللہ کے سامنے پیشی کا استحضار اس کو نہیں ہے, تو یہ نافرمانیوں سے اور جرائم سے نہیں رکے گا, جرائم سے نہیں بچے گا, یہ گناہ کرتا ہی چلا جائے گا. تو اسلام نے انسانیت کو عقیدہ آخرت کا تصور دیا ہے, اور یہ عقیدہ آخرت کا تصور ہی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز رکھ سکتی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور آخرت کا استحضار ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. آگے کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها. اس آیت کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں, پہلے اس آیت کا شان نزول سمجھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر ان کافروں کے لیے مکھی کی مثال بیان فرمائی ہے, اسی طریقے سے مکڑی کی مثال بیان فرمائی ہے, چھوٹے چھوٹے جانوروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے. جیسے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایها الناس ضرب له مثل فاستمعوا له. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے, اور انسانیت کو ان کافروں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ذرا دھیان سے سنو, تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں بہت دھیان سے سنو, ایک عجیب و غریب مثال اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے کو پکارتے ہیں, دوسروں کو معبود بناتے ہیں, ان پتھروں سے تراشے ہوئے بت کو, ان مورتیوں کو وہ خدا مانتے ہیں, ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, ان کو اپنا بھگوان اور اپنا پروردگار مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے, جن بتوں کو اور جن مورتیوں کو انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے, وہ اتنے بے بس ہے, اتنے بے بس ہے کہ لئی یخلق ذبابا, ایک مکھی کو بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے, وہ کیسے خدا ہو گئے, اور ان بتوں کو انہوں نے کیسے خدا سمجھ لیا کہ وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے, وہ کیسے خالق ہو گیا, وہ کیسے جو ہے معبود ہو گیا اور کیسے خدا ہو گیا کہ جس میں ایک مکھی جیسے چھوٹے سے جانور کو پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے اور پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے, پھر وہ خدا کیسے ہو گیا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکھی کو پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْ, یہ جو اپنے بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں, کوئی مٹھائی چڑھاتے ہیں, کھانا چڑھاتے ہیں, یہ جو اپنے بتوں کے اوپر چڑھاتے ہیں, اگر کوئی مکھی اس کھانے کے اوپر بیٹھ جائے اور اس میں سے ذرا سا حصہ لے لے اس کھانے کا, ان بتوں میں ان مورتیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مکھی کو روک سکے اور اس مکھی سے وہ تھوڑا سا کھانا جو ہے اپنا حاصل کر سکے, واپس لے سکے. اتنے بے بس یہ خدا ہیں اور اتنی بے بس یہ اتنے بے بس وہ ذاتیں ہیں, وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو یہ پوچھتے ہیں اور جن کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں. یہ کیسے احمق لوگ ہیں, کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ ایسی بے بس ہستیوں کو اور ایسی بالکل بے قدرت ہستیوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کو بیان فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب دونوں, یعنی جس کی پرور بندگی کی جاتی ہے وہ بھی اور جس جو بندگی کرنے والا ہے وہ بھی, دونوں بیچارے کمزور ہیں, عقل کے مارے ہیں, ان میں اتنی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ جس ذات میں اور جس ہستی میں ذرہ برابر قدرت نہ ہو اس کو کیسے پوجا جا سکتا ہے اور اس کی کیسے عبادت کی جا سکتی ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کی مثال کو بیان فرمایا, مکھی ایک بہت حقیر جانور ہے, بہت چھوٹا جانور ہے. ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال ارشاد فرمائی, جس کو ہم جو ہے یہ مکڑی جو جالا تن دیتی ہے, کروڑیا جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کافروں کی مثال ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو اللہ کو اللہ کے سوا دوسری ذاتوں کو کارساز سمجھتے ہیں, یعنی بتوں کو, مورتیوں کو اور ان بے جان چیزوں کے متعلق جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمارے کام بنتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ مصیبتوں کے اندر پناہ پکڑتے ہیں, کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان بتوں کے پاس, ان مورتیوں کے پاس جا کر کے پناہ لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ان مصیبت سے ہمیں نجات دے دے, اس مصیبت سے ہمیں اپنی پناہ کے اندر لے لے. ایسی بے جان چیزوں کو وہ اپنی جائے پناہ سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال کا مثل العنکبوت, مکڑی کی کروڑیے کی طرح سے ان کی مثال ہے. جیسے کروڑیا ایک گھر بناتا ہے, گھر کیا بناتا ہے, وہ جالا تنتا ہے, ریشے تنتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. گھر جو ہوتا ہے آدمی کا وہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے, پناہ کے لیے ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں سے گھر میں جانے کی وجہ سے آدمی کو پناہ مل جایا کرتی ہے, حفاظت مل جایا کرتی ہے. تو وہ مکڑی جو ہے جالا تن کر کے, وہ کروڑیا اپنا جالا بنا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا گھر بنا لیا, اس کے ذریعے سے مجھے حفاظت مل جائے گی, میں سردی سے بچ جاؤں گا, گرمی سے بچ جاؤں گا. مگر ہم جانتے ہیں کہ اس جالے کے اندر اس کو کوئی حفاظت نہیں مل سکتی, وہ اس کے لیے جائے پناہ نہیں ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, گھروں میں جو سب سے کمزور گھر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس مکڑی کا گھر ہے. دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اپنی حفاظت کے لیے, اپنی پناہ کے لیے وہ کوئی نہ کوئی آسرا اور سہارا بناتی ہے, گھر بناتی ہے. تو جتنی مخلوقات جس انداز سے اپنا گھر بناتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سب سے کمزور اگر کسی کا گھر ہے اور سب سے کمزور اگر کسی کا مکان ہے تو وہ اس کروڑیے کا اور مکڑی کا مکان ہے. بس ان کافروں کی مثال یہی سمجھ لیجئے کہ ان بتوں کو, ان مردیوں کو وہ اپنے لیے جائے پناہ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مصیبتوں سے نجات دلا سکتے ہیں, یہ ہمیں مصیبتوں سے جو ہے چھڑا سکتے ہیں, یہ ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں, یہ ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں, ہماری مدد کر سکتے ہیں. جیسے وہ مکڑی کچھ جالے تن کر کے یہ سمجھتی ہے کہ اس گھر کی وجہ سے میری حفاظت ہو جائے گی, سردی گرمی سے مجھے پناہ مل جائے گی, ان بیچاروں کی حالت بھی ایسی ہی ہے. جیسے وہ جالا اس مکڑی کو کسی چیز سے نہیں بچا سکتا, حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جالا اور یہ گھر مجھے بچائے گا, یہ بیچارے بھی ایسے ہی ہیں کہ ان بتوں کے متعلق, ان مورتیوں کے متعلق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ ہمیں مصیبتوں میں بچا سکتے ہیں, یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں, یہ ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ بالکل کمزور ہے, نہایت کمزور ہے, یہ بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, تو ان اپنے پوجنے والوں کی اور اپنے ماننے والوں کی کیا حفاظت کریں گے. بہرحال ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کی مثال بیان فرمائی ان کافروں کے لیے. ایسی آیتیں جب نازل ہوئیں کہ جس میں مکھی اور مکڑی کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, تو ان کافروں نے قرآن کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اعتراض کیا کہ یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ اتنی بڑی شخصیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی, اور وہ اپنے کلام میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیان کرتا ہے جو حقیر چیزیں ہیں. مکھی ایک بہت معمولی جانور ہے, بہت حقیر جانور ہے. مکڑی اور کروڑیا ایک بہت معمولی قسم کا, بہت ضعیف اور کمزور قسم کا جانور ہے. اللہ اپنے کلام میں ایسی چیزوں کو ذکر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے, اور وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, حقیر چیزوں کو بیان کرتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کلام تو بہت عظمت والا ہونا چاہیے. اللہ بڑے ہیں تو اس کا کلام بھی بہت بڑا ہوتا ہے, تو پھر اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ کیسے آیا؟ گویا انہوں نے قرآن کریم میں اس طریقے سے ایک عیب نکالا یا اس کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کیا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوتا تو ایسی معمولی چیزوں کا اس میں تذکرہ نہ ہوتا. مکھی جیسی چیز, عنکبوت اور مکڑی جیسی چیز, اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں حیا کرتا ہے اس بات سے کہ کسی بھی مثال کو بیان کرے, چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے معمولی جانور کی مثال ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے حیا نہیں آتی. یعنی کسی حقیر چیز کی مثال دینے کے لیے کسی حقیر چیز کا تذکرہ کرنا یہ اس کلام کا عیب نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بہت معمولی چیز کے لیے مثال دینی ہو تو ظاہر بات ہے کہ مثال میں کوئی آپ معمولی چیز کا ہی ذکر کریں گے. اس کی حقارت کو آپ کو بتلانا ہے, اس کے چھوٹے پن کو, اس کے کمزور ہونے کو آپ کو بتلانا ہے, تو اس کے کمزور ہونے کے لیے کسی کمزور چیز سے ہی آپ مثال دیں گے. اگر کسی کمزور چیز کو بتلانے کے لیے آپ کو اپنے کلام کے اندر کسی کمزور چیز کا تذکرہ کرنا پڑے تو یہ اس کلام کی خامی اور اس کلام کا عیب نہیں ہے, اس سے وہ کلام برا نہیں ہو جاتا, بلکہ یہ تو عین فصاحت کی چیز ہے, عین بلاغت کی چیز ہے. وہ کلام جتنا مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا جائے اور جتنی آسان سے آسان مثال دی جائے کہ جس سے بات سمجھ میں آ جائے اور دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے, تو ایسے کلام کی تو تعریف کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایسے انداز سے بات کی اور بات کرنے والے نے ایسی مثالوں سے اپنی بات کو سمجھایا کہ ہم یوں کہتے ہیں. اگر کسی آدمی نے اس طرح بات کو آسان کر کے اور مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھا دیا اور ہمارے دل و دماغ کے اندر اتار دیا, تو ہم اس کی بات کی اور اس کے کلام کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی کیا کہنے, اس نے تو ایسے آسان انداز سے اور ایسی آسان مثالیں ذکر کر کے ہمارے سامنے بات کو پیش کیا کہ بات ہمارے دلوں میں اتر گئی. تو یہ تو فصاحت کی چیز ہے اور یہ تو تعریف کرنے کی اور مدح کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیر چیز کو بیان کرنے کے لیے, بت پرستی, اللہ کے سوا کسی کی بندگی, یہ اتنی حقیر چیز ہے, اتنی گناونی چیز ہے کہ اس کی مثال بیان کرنے کے لیے ایسی حقیر اور ایسی چھوٹی چیزوں کا ہی ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی کلام کا عیب یا کلام کی خامی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثال بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں کرتا کہ کوئی عیب اور خامی کی چیز ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرنا چھوڑ دے. یہ کوئی عیب اور خامی کی چیز نہیں ہے, یہ تو کلام کی فصاحت ہے, کلام کی بلاغت ہے, اور کلام کے حسن اور کلام کی خوبصورتی کی بات ہے کہ سمجھانے کے لیے ایسی مثالوں کو ذکر کیا جائے کہ جس سے بات دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے اور بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. بت پرستی ہے ہی ایسی بری چیز اور بت پرستی ہے ہی ایسی حقیر اور کمزور چیز کہ اس کو بیان کرنے کے لیے مچھر اور مکھی اور مکڑی جیسی ہی مثالوں کو ذکر کیا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ کمزور اور کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے بت پرستی, کہ جس کی بنیاد ہی اوہام ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی بندگی کرتے ہیں, دوسری چیزوں کی پرستش کرتے ہیں, اس کا تعلق فقط وہم سے ہے. ان کی عبادت کی جو دنیا ہے وہ فقط وہم کے اوپر اور اوہام کے اوپر قائم ہے. تو وہم کی کمزوری کی مثال مکھی اور مکڑی کے سوا کس چیز سے دی جا سکتی ہے؟ جتنا مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے ان کی عبادت کی بنیاد اتنی ہی کمزور ہے. فقط اوہام کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ ان کا رشتہ قائم ہے, اپنے معبود کے ساتھ ان کے اور اپنے معبود کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے وہ فقط اوہام کی بنیاد کے اوپر ہے. ان کے درمیان میں جس چیز نے جو ہے نہ تو جوڑ رکھا ہے وہ وہم نے جوڑ رکھا ہے. تو وہم جو ہے مکڑی کے جالے کی طرح سے کمزور ہی چیز ہے. وہم ایسی چیز ہے کہ جو آنن فانن میں ختم ہو جاتی ہے اور بہت جلد جو ہے ختم ہو جانے والی چیز ہے. تو چونکہ یہ چیز ہے ہی اتنی حقیر اور ہے ہی اتنی کمزور, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثالیں دینے کے لیے مکھی مکڑی اور جو ہے مچھر جیسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ کوئی کلام کا عیب اور کلام کی خامی نہیں ہے, بلکہ یہ تو کلام کا حسن ہے اور کلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کمزوری کو اتنے واضح انداز کے اندر سمجھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہوں نے خدا کے خدا ہونے کو تسلیم کیا ہے اور جنہوں نے خدا کے کلام کو خدا کا کلام مانا ہے, وہ تو ان مثالوں کو سن کر کے جان لیتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ ہی کی طرف سے بیان کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہی اتنے واضح انداز کے اندر بیان کر سکتا ہے, کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا. ان کے دلوں میں تو یقین کا اضافہ ہوتا ہے کہ ایسا انداز خدا ہی کا ہو سکتا ہے, خدا کے سوا کسی کا ایسا انداز نہیں ہو سکتا. جس انداز سے خدا بات سمجھا سکتا ہے اور دل و دماغ کے اندر اتار سکتا ہے, کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے بات کو سمجھائے اور دل و دماغ کے اندر اتارے. اور جن کے دلوں میں کفر ہے, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, جن کے دلوں میں کفر ہے, جنہوں نے اللہ سے انکار کی ٹھان رکھی ہے, جنہوں نے خدا کے خدا ہونے کو تسلیم نہیں کیا, جنہوں نے خدا کے کلام کے خدا کے کلام ہونے کا انکار کیا, تو وہ اللہ کے کلام میں ایسے عیب اور ایسی خامیاں نکالتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, کہ اللہ نے ایسی چیزوں سے کس مثال کا ارادہ کیا ہے, اللہ اس سے کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں, ایسی مکھی اور ایسی مچھر جیسی چیزوں کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں. جن کے دلوں میں کفر ہے وہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں, تو ان کے دلوں میں کفر ہے اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں اور اس لیے اللہ کے کلام کو عیب والا اور خامی والا بنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے. جو اس قرآن کو مانتے ہیں اور جو اس قرآن کو تسلیم کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو اور اس قرآن کو ان کے لیے سامان ہدایت بناتا ہے. یہ قرآن ان کو راہ راست پر لے جاتا ہے اور یہ قرآن انہیں اللہ کی رضامندی اور اللہ کی اطاعت والے راستے پر لے جاتا ہے. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کو, قرآن نہیں مانتے, تو یہ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر ہدایت کی راہ نہیں سجاتا, پھر یہ ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے, پھر یہ گمراہی کی گہری وادیوں کے اندر بھٹک جاتے ہیں اور بالآخر جہنم کے گھڑے میں جا کر کے گر جاتے ہیں. وما یضل به الا الفاسقین, جو اللہ کے کھلے نافرمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے ان کو گمراہ ہی کرتا ہے. جنہوں نے اللہ کی نہ ماننے کی ٹھان رکھی ہے, اللہ کے انکار کی ٹھان رکھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں ہی کو گمراہ کرتا ہے. باقی جنہوں نے اپنے دلوں کے دروازے کو کھول رکھا ہے اور جو حق بات کو سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو تو ہدایت سے نوازتے ہیں, لیکن جنہوں نے کفر کی ٹھان رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں پر عمل کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها, دقها وجلها, سرها وعلانيتها, أولها وآخرها, ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إن نواصينا وجوارحنا وقلوبنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل, واهدنا إلى سواء السبيل, واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں دن کے اجالوں میں کیے ہیں رات کے اندھیریوں میں کیے ہیں کھلم کھلا کیے ہیں چھپ چھپا کر کیے ہیں اے اللہ چھوٹے گناہ بھی کیے ہیں بڑے گناہ بھی کیے ہیں اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ تو ہمیں اس سے نکال لے اے اللہ اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرما یا اپنی اے اللہ اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ نفس و شیطان نے بیڑا غرق کر رکھا ہے اے اللہ تو ان کے چنگل سے آزادی نصیب فرما اے اللہ نفس و شیطان سے نجات نصیب فرما اے اللہ نفس و شیطان سے نجات نصیب فرما اے اللہ گناہوں سے نجات نصیب فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما اے اللہ نیکیوں کی رغبت دلوں میں پیدا فرما اے اللہ تیری اطاعت نصیب فرما اے اللہ تیری اطاعت نصیب فرما اے اللہ تیری رضامندی والے کام کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ 100% دین ہماری زندگیوں میں پیدا فرما اے اللہ نمازوں کا اہتمام زندگی میں پیدا فرما اے اللہ نمازوں کا اہتمام زندگیوں میں پیدا فرما اے اللہ سنتوں کا اتباع نصیب فرما اے اللہ سنتوں کا اتباع نصیب فرما اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت نصیب فرما اے اللہ اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ اس امت کی حال پر رحم فرما اے اللہ یہ امت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اے اللہ ہم نے تیرے احکامات توڑے ہیں اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں اے اللہ ہم اپنا کیا بھگت رہے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ان مصائب سے ہمیں نجات نصیب فرما اے اللہ ان مصائب سے ہمیں نجات نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنی عظمت رفتہ لوٹا دے اے اللہ ہمارے لیے اپنی عظمت رفتہ لوٹا دے اے اللہ ہمیں سربلندیوں سے مالا مال فرما اے اللہ ہمیں سربلندیوں سے مالا مال فرما اے اللہ اس خاری اور پستی کو ختم فرما اے اللہ اس خاری اور پستی کو ختم فرما اے اللہ سربلندی تو ہمیں نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت والی بارش تو ہمیں نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت والی بارش تو ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہماری نحوست کی وجہ سے اے اللہ تیری رحمت رکی ہوئی ہے اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما اپنی رحمت والی بارش تو ہمیں نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت والی بارش تو ہمیں نصیب فرما اے اللہ تیری مونگی مخلوق اے اللہ پانی کو ترس رہی ہے اے اللہ تو اس کے لیے آسانی پیدا فرما اے اللہ تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما اے اللہ ہم سبوں کو اپنی رحمت کی بارش سے نواز دے اے اللہ اپنی رحمت کی بارش سے نواز دے اے اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما اے اللہ ہم سبوں کے حال پر رحم فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کی جان و مال کی اس کی عزت و آبرو کی خاص کر اس کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا سے ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما اے اللہ حسن خاتمہ عطا فرما اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما اے اللہ سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما اے اللہ سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما اے اللہ اس پوری مجلس کی مغفرت فرما اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما اے اللہ بہت سو کے دلوں میں وہ تمنائیں ہیں جو اپنی زبانوں پر نہیں لا سکتے اے اللہ تو تو ہر ایک کے دل کی بھی خوب جانتا ہے اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما اے اللہ اللہ ہر ایک کی زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ فرما, یا اللہ عافیت عطا فرما, یا اللہ اطمینان عطا فرما, یا اللہ سکون چین نصیب فرما, یا اللہ حلال روزی نصیب فرما, یا اللہ حرام سے پوری پوری حفاظت فرما, یا اللہ اطمینان سکون والی روزی تو ہمیں مرحمت فرما, یا اللہ رزق کی فراخی نصیب فرما, یا اللہ رزق کی تنگی سے یا اللہ تو نجات دے, یا اللہ رزق کی تنگی سے تو نجات دے, یا اللہ حرام سے نجات دے, یا اللہ حلال کے اللہ تو ذرائع پیدا فرما, یا اللہ حلال کے ذرائع پیدا فرما. اے اللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ اے اللہ جو محض تیری توفیق سے جاری ہوا ہے, اے اللہ تو اسے جاری ساری فرما. اے اللہ ہم سبوں کی زندگیوں میں تو اسے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ ہم سبوں کی زندگیوں میں تو اسے ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ آخرت میں تو ہمارے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ اسے بے پناہ قبول فرما. اے اللہ اخلاص للہیت سے مالا مال فرما. اے اللہ ریا سے عجب سے خود پسندی سے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ تو اس سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری تربیت فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما. اے اللہ ہمیں اصلاح باطن سے نواز دے. اے اللہ اخلاق فاضلہ سے تو ہمیں مزین فرما دے. اے اللہ رضائل سے تو ہمیں پاک صاف فرما دے. اے اللہ رضائل سے پاک صاف فرما دے. اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی اسلامی تربیت کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی اسلامی تربیت کے اسباب کو پیدا فرما. اے اللہ تو ان کی خوب خوب حفاظت فرما. اے اللہ ان کے تو علم عمل کی ترقیات سے تو مالا مال فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو امت مسلمہ کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو قید و بند میں محفوظ ہیں اے اللہ تو ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ تو ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جس نوعیت کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہو اے اللہ تو اس میں خوب خوب ترقی پیدا فرما. اے اللہ تو اس کام کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کو اپنی تائید غیبی سے تو نواز دے. اے اللہ تو اس کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ جو افراد تیرے دین کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں اے اللہ تو ان افراد کی خوب خوب حفاظت فرما. اے اللہ تو ان کی خوب خوب نصرت فرما. اے اللہ ہر طریقے سے اللہ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں بھی تیرے دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و اولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.